السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
نواز شریف اتوار کو اہم کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب جائیں گے. امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے امکانات تاحال واضح نہیں. اسلام آباد سے مہون ناصر محمود.
سوشل میڈیا پر اظہار رائے پر قدغن لگانے کی مبینہ حکومتی کوششیں انسانی حقوق کے منافی ہیں. سرگرم کارکنوں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
کلبھوشن یادو کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ پاکستانی موقف کی شکست نہیں ہے. مشیر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور عالمی خبروں میں، سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا ہے. اور ایران کے موجودہ صدر حسن روحانی انتخابات میں کامیابی کے بعد دوسری مدت کے لیے ملک کے صدر منتخب ہو گئے. روحانی کو 57%، جب ان کے مد مقابل ابراہیم رئیسی کو 38% ووٹ ملے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف عرب اسلامک امریکہ سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں. پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق اتوار کو شروع ہونے والی اس کانفرنس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت 54 رہنما شریک ہوں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
وزیر اعظم نواز شریف اتوار کو سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ اپنی نوعیت کی پہلی عرب اسلامک امریکن کانفرنس میں شرکت کریں گے. کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہفتے کو ہی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، جہاں ان کی سعودی قیادت سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اس کانفرنس کا مقصد دہشت گردی و انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی راہ ہموار کرنا ہے. سعودی عرب نے اسی مقصد کے لیے 30 سے زائد مسلم ممالک پر مشتمل ایک اسلامی فوجی اتحاد تشکیل دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ریاض اتوار کو ہونے والی کانفرنس میں خطے میں اپنی بالادستی کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. پاکستان سعودی عرب کا دیرینہ دوست اور اتحادی ملک ہے، اور وہ بارہا کہہ چکا ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی کو وہ اپنی سلامتی تصور کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی اسلام آباد کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ مسلم ممالک کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مصالحت پر مبنی اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. سلامتی کے امور کے سینئر تجزیہ کار سید نذیر کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی دنیا میں توازن کا عنصر ابھارنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
میرے خیال میں کہ پاکستان ایک بیلنسنگ کے طور پر تو رول ادا کر سکتا ہے، کہ مطلب ایک تو یہ ایسے اس کے ٹرمز آف ریفرنس یا اس کے جو ایم اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ اس قسم کے نہ ہوں جس سے تاثر ابھرے کہ شاید یہ شیعہ کنٹریز کے خلاف ہے یا ایران کے خلاف ہے، اور جس میں پولرائزیشن کا شائبہ نہ ہو.
ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بطور امریکی صدر اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے سعودی عرب کا انتخاب کیا ہے، جو مبصرین کے بقول اسلامی دنیا کے لیے امریکہ کا ایک مثبت تاثر دینے کی کوشش ہو سکتی ہے. تجزیہ کار سید نذیر کہتے ہیں،
امریکہ جو ہے وہ عراق میں بھی کمیٹڈ ہے، افغانستان میں بھی کمیٹڈ ہے، سیریا میں بھی کمیٹڈ ہے، لیبیا میں بھی کمیٹڈ ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ تو ان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں. تو اس زمن میں دیکھا جائے تو میرے خیال میں ٹرمپ اپنا پہلا امپریشن کو کچھ واش کرنے کی کوشش کرے گا، اور مسلمانوں کی کچھ یا اسلام کی ایسے مذہب تعریف کرے گا کہ اس میں ایکسٹریمزم کی جگہ نہیں ہے، اور تیسری طرف پر میرے خیال میں کہ کچھ جو اس کا جو ڈیمیج کنٹرول کرے گا کہ مسلمان دنیا میں جو اس کے خلاف یا مسلمانوں میں عام طور پر ٹرمپ کو مسلم دشمن یا سخت گیر سمجھا جاتا ہے، اس پر کچھ پولیٹیکل طور پر کچھ اثرات پڑیں گے.
یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس کانفرنس کے موقع پر وزیراعظم نواز شریف کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن ہفتے کو دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ کانفرنس میں رہنماؤں کی مصروفیات دو طرفہ ملاقاتوں کی اجازت نہیں دیتی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ادھر سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبد العزیز نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی شاہی عدالت میں ہونے والی ایک ملاقات کے دوران انہیں یہ اعزاز دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بطور امریکی صدر اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں ہفتے کے روز سعودی عرب پہنچے۔ اس دورے کے دوران امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی صدر کے ہمراہ ہیں۔ سعودی عرب آمد پر صدر ٹرمپ کا شاندار استقبال کیا گیا اور ریاض شہر کی سڑکوں پر مختلف مقامات پر صدر ٹرمپ کی تصاویر کے کئی بل بورڈ آویزاں کیے گئے۔ صدر ٹرمپ کے دورے کا مقصد خطے میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مضبوط شراکت داری اور رابطوں کو قائم کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے بطور صدر اپنے غیر ملکی دورے کے پہلے مرحلے کے لیے سعودی عرب یا کسی مسلمان اکثریت والے ملک کا انتخاب کیا۔ صدر ٹرمپ سعودی عرب کے بعد اسرائیل اور ویٹیکن بھی جائیں گے۔ اس کے علاوہ برسلز میں نیٹو اجلاس میں شرکت اور سسلی میں گروپ آف سیون ملکوں کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ ادھر سوڈان کی حکومت نے کہا ہے کہ صدر عمر البشیر ریاض میں منعقد ہونے والے سربراہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شرکت کریں گے، کیونکہ بشیر یہ نہیں چاہتے کہ سوڈانی اور امریکی تعلقات کو خراب کیا جائے۔ خرطوم میں وزیر اطلاعات احمد بلال نے کہا کہ بین الاقوامی عدالت برائے جرائم آئی سی سی کی جانب سے عائد کردہ فرد جرم کے بعد امریکی صدر سے ملاقات کا معاملہ مشکل ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے پروگرام ساؤتھ سوڈان ان فوکس کو بتایا کہ بین الاقوامی برادری میں صدر کی صورتحال آئی سی سی کی جانب سے عائد کیے گئے فرد جرم کے تناظر میں دیکھی جاتی ہے، جو شرمندگی کا باعث ہے اور ہم صورتحال کو پیچیدہ نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ عالمی عدالت کلبھوشن جادھو کی سزا منسوخ نہیں کر سکتی۔ ہفتے کے روز اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف مضبوط ہے اور ہم اپنا کیس پوری تیاری سے لڑیں گے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان نے اس تاثر کو مسترد کیا ہے کہ مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف کا حالیہ فیصلہ اس کے موقف کی شکست ہے۔ ہفتے کو دفتر خارجہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ اس بارے میں نہ صرف بھارتی میڈیا بلکہ پاکستان میں بھی بعض سیاسی حلقوں کی طرف سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ کسی طور بھی درست نہیں۔
اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو میرٹ کے ہے اور جورسڈکشن کا معاملہ ہے اس پہ کوئی پروناؤنسمنٹ نہیں کی، وہ دے ریمین آن دی ٹیبل، اور اس میں ہماری پوزیشن کافی اسٹرانگ ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جی ہم اس کیس کو سنیں گے اور اس دوران میں آپ ایکسیکیوٹ نہ کریں، ڈیتھ سینٹنس کیری نہ کریں۔ اس سے جادیو کی جو سٹیٹس ہے وہ کسی طریقے سے چینج نہیں ہوتا اور جو اس کی ہماری جو پوزیشن ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔
گزشتہ سال صوبہ بلوچستان سے گرفتار کیے گئے بھارتی شہری کلبھوشن جادیو کے بارے میں پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرتے ہوئے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سرگرمیوں میں ملوث تھا، جس کا اعتراف وہ اپنے ویڈیو بیان میں بھی کر چکا ہے۔ تاہم بھارت اس دعوے کو مسترد کرتا ہے اور گزشتہ ماہ ہی پاکستان کی فوجی عدالت کی طرف سے کلبھوشن کو سنائی گئی سزائے موت کے بعد نئی دہلی نے اس معاملے پر عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا تھا۔ رواں ہفتے ہی عدالت نے حتمی فیصلے تک پاکستان سے کلبھوشن کی سزائے موت پر عمل درآمد نہ کرنے کا کہا تھا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ میں اسے بھارت کے موقف کی جیت قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں حزب مخالف حکومت پر یہ کہہ کر تنقید کر رہی ہے کہ اس نے اس معاملے پر پوری طرح تیاری نہیں کی اور عالمی عدالت انصاف میں اس معاملے کی پیروی صحیح انداز سے نہیں کی گئی۔ تاہم مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کی طرف سے سامنے آنے والے فیصلے کو حتمی تصور کرنا قبل از وقت ہے اور اس پر رائے قائم کرنا درست نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کلبھوشن کو اپنا عام شہری ظاہر کر کے انسانی حقوق کے تناظر میں یہ معاملہ عدالت کے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن سرتاج عزیز کے بقول پاکستان کو یقین ہے کہ نئی دہلی کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔
جادیو جو ہے وہ صرف آرڈنری انڈین نہیں ہے بلکہ ایک نیول آفیسر ہے جس نے فیک پاسپورٹ استعمال کیا، اور اس میں جس طریقے کی اس کاروائیاں ہیں اس کا اس نے اعتراف کیا۔ اس لیے جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہندوستان کر رہا ہے ہیومن رائٹس کے ایشو اٹھا کے یا کاؤنٹر ایکسس کے ایشو اٹھا کے، وہ ایک کوشش ہے کہ ان کی جو یہاں پہ کاروائیاں ہیں اس پہ پردہ ڈالا جائے، لیکن اس پہ امید ہے کہ وہ ہمارا یقین ہے کامیاب نہیں ہوں گے۔
بھارت اسلام آباد سے کلبھوشن تک سفارتی رسائی کی متعدد بار درخواست کر چکا ہے، جسے پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کلبھوشن جادھو کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کے بارے میں عالمی عدالت انصاف کے حکم پر پاکستان کے عوامی اور سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے۔ پروگرام جہاں رنگ میں ممتاز تجزیہ کار اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ برگر ملک, آپ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے یہ فرمائیے گا کہ جب فوجی عدالتیں اس نوعیت کے مقدمات کا فیصلہ کرتی ہیں تو قوانین کے تقاضوں پر کس حد تک عمل ہوتا ہے جو عام طور پر لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں؟
اپنی فوجی سروس میں رہتے ہوئے میں ایسے معاملات میں بھی انوالو رہا ہوں, اور جب ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے تو اس کا ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے, اور اگر اس میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ خود اپنے دفاع کے لیے کوئی وکیل نہیں کر سکتا تو پاکستان کی جج ایڈوکیٹ جنرل کی جو برانچ ہے وہ اس کے لیے ایک وکیل کا بندوبست کرتی ہے, اور اس کو وہ تمام سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں جس کے ساتھ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے, اور اس کو مکمل طور پر یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہے بھی تو اپنا کوئی سویلین لائر بھی وہ ہائر کر سکتا ہے اگر وہ مطلب چوائس اس کے پاس ہے. تو جہاں تک پاکستان آرمی ایکٹ کا تعلق ہے اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو ایک عمل پیرا ہونے کا معاملہ ہے تو وہ تمام معاملات جو ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق ہوتے ہیں, مگر یہاں پہ بات یہ دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت لڑا جا رہا ہے اور ایک انڈین نیول آفیسر کے خلاف لڑا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا ہے, وہ اسپیوناج کا مرتکب ہے, وہ ٹیررزم کا مرتکب ہے, اور اس کو ان الزامات کا دفاع کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے اس کو جو بھی قانونی مدد اس کو قانون کے تحت مل سکتی ہے وہ اس کو حاصل ہے. اس کا معاملہ جو ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے, وہ ابھی جو سزائے موت ہوئی ہے اس کے بعد وہ ملٹری اپیلیٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں جہاں اپیل کر سکتے ہیں اس سزا کے خلاف, اس کے بعد وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ود ان 60 days مرسی پلی کر سکتا ہے, اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ایک مرسی پلی, وہ کلیمنسی کی پلی کر سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے, اور مرسی پلی کر سکتا ہے وہ پریزیڈنٹ سے. ہندوستان نے بہت جلدی کر دی, انہوں نے ہمارا تو ابھی لیگل پروسیس پورا ہی نہیں ہوا.
سلمان اکرم راجہ صاحب اب ہمارے ساتھ ہیں, قانونی ماہر, ایک بڑا نام ہے ممتاز ان کا. رائے صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب اگر عالمی عدالت انصاف کوئی اپنا حکم دیتی ہے یا فیصلہ سناتی ہے تو جیسے دوسری عدالتوں کے تحت کہیں پہ اپیل کی جا سکتی ہے, کیا اس صورت میں بھی پاکستان کہیں پر اور اپیل کر سکتا ہے عالمی عدالت انصاف کے خلاف, کہیں اور جا سکتا ہے؟
نہیں, آپ نہیں جا سکتے, ایسا ممکن نہیں ہے عالمی عدالت کے بعد. لیکن دیکھیں, ایک یہ بیانیہ جو ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا, میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, ایک انتہائی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ عالمی عدالت کے سامنے جو اس کلبھوشن کے حوالے سے ہمارے پاس شواہد ہیں یا ثبوت ہیں اس کی دہشت گردی کے حوالے سے, ان کا کوئی رول بنتا ہے, ان کی کوئی ریلیونس ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. عالمی عدالت نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کانسلر ایکسس دی گئی یا نہیں دی گئی, وہ مجرم ہے نہیں ہے, وہ بے گناہ ہے نہیں ہے, اس نے دہشت گردی کی, اس نے جاسوسی کی, یہ تمام باتیں عالمی عدالت کے سامنے خاص وقت نہیں رکھتی. اس کا ملزم یا مجرم ہونا جو ہے وہ اس وقت ریلیونٹ بات نہیں ہے.
کیا ری ٹرائل کا حکم دیا جا سکتا ہے؟
جی, یہی اس کا نتیجہ ہوگا. اگر یہ کہہ دیا گیا کہ جو ٹرائل ہوئی ہے وہ وینا کنونشن کے برخلاف ہوئی ہے, اس کو ٹرانسفر ایکسس دیے بغیر ٹرائل ہوئی ہے, تو پھر یہی ہے بدترین جو پاکستان کے لیے اس میں ایک نتیجہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرائل ہم دوبارہ کریں اور اس کو ہم کانسلر ایکسس دے دیں, اس کے بعد اپنے قانون کے مطابق معاملہ کریں, وہ اگر مجرم ثابت ہوتا ہے تو اپنے قانون کے مطابق اس کو سزا دیں. یہاں پہ اس سے بڑھ کے پاکستان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو چھوڑ دو, اس کو بری کر دو, یہ نہیں ہوتا.
بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ, ممتاز ماہر قانون ہمارے ساتھ تھے. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن. افغانستان کے مشرقی صوبہ لوگر میں سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے کم از کم 11 شہری ہلاک ہو گئے. صوبائی گورنر کے دفتر کے مطابق جمعے کی شام شادی کی ایک دعوت سے واپسی پر انہیں یہ حادثہ پیش آیا جب محمد آغا ضلع میں ان کی گاڑی دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلے سے جا ٹکرائی. ہلاک شدگان میں 5 خواتین اور 5 بچے شامل ہیں. فوری طور پر کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. افغانستان میں خواتین کا پہلا ٹیلی ویژن چینل اپنی نشریات شروع کرنے کے لیے تیار ہے. ایک ایسے معاشرے میں جہاں زندگی کے ہر شعبے پر مرد چائے ہیں, اپنی نوعیت کا یہ واحد ٹیلی ویژن اسٹیشن خوشگوار اضافہ ہے. زن ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز اتوار سے کر رہا ہے جس کے تمام پروڈیوسرز اور اینکر خواتین سے لیے گئے ہیں. اگرچہ اکثر افغان ٹیلی ویژن چینلز پر خواتین نیوز ریڈرز ہوتی ہیں, مگر ٹیلی ویژن کے تمام عملے کا خواتین پر مشتمل ہونا ایک منفرد بات ہے. خواتین کے لیے ٹیلی ویژن کا آغاز اس جانب اشارہ ہے کہ روزانہ رونما ہونے والے تشدد کے واقعات کے باوجود افغان معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے, اگرچہ اس کی رفتار سست ہے. ایران کے موجودہ صدر حسن روحانی انتخابات میں کامیابی کے بعد دوسری مدت کے لیے ملک کے صدر منتخب ہو گئے. روحانی کو 57% جبکہ ان کے مد مقابل ابراہیم رئیسی کو 38% ووٹ ملے. سرکاری ٹیلی ویژن نے ہفتے کے روز روحانی کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی. ہفتے کو نائب وزیر داخلہ علی اصغر احمدی نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ جمعے کو 4 کروڑ سے زائد ایرانیوں نے اپنا حق کی رائے دہی استعمال کیا اور ڈالے گئے ووٹوں کی شرح 70% رہی. جمعے کو ہونے والے عام انتخاب بعد میں لوگوں کی کثیر تعداد نے اپنا حق کی رائے دہی استعمال کیا اور الیکشن حکام کو متعدد بار پولنگ کے وقت میں اضافہ کرنا پڑا کیونکہ بعض پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹ ڈالنے والوں کی لمبی قطاریں موجود تھیں. جمعے کو ہونے والے انتخابات کو روحانی کی اعتدال پسند سیاسی پالیسیوں کے لیے ایک ریفرنڈم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. 68 سالہ روحانی زیادہ سیاسی آزادی اور اصلاحات کے حامی ہیں اور انہی کے دور میں 2015 میں تہران کے جوہری پروگرام سے متعلق 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کا معاہدہ ہوا تھا جس سے دہائیوں سے مختلف اقتصادی پابندیوں کے شکار اس ملک کو قدر راحت نصیب ہو سکی تھی. لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے مندوب نے ملک کے جنوب میں واقع ایک فضائی اڈے پر ہونے والے ملیشیا کے مشتبہ حملے کی مذمت کی جس میں اطلاعات کے مطابق کم از کم 60 فوجی اور عام شہری ہلاک ہو گئے جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق اس میں کم از کم 141 لوگ مارے گئے. مارٹن کولر نے جمعے کو جاری کردہ ایک بیان میں اس حملے پر غم و غصے کا اظہار کیا. ملک کے مشرق میں قائم حکومت کی حامی فوج نے اس حملے کے جواب میں سخت کارروائی کے عزم کا اظہار کیا ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ طرابلس میں قائم حکومت کی حامی ملیشیا نے کیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی عرب کے فرمان روا شاہ اب سلمان عبدالعزیز نے سعودی عرب کی فوجی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے قریب 110 ارب ڈالر کے سمجھوتوں پر دستخط کر دیے ہیں. وائٹ ہاؤس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دفاعی ساز و سامان اور سروسز کا یہ پیکج سعودی عرب اور خلیجی خطے کی طویل المدت سلامتی کی ضروریات کا تحفظ کرتا ہے جس کے ساتھ ساتھ خطے بھر میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے لیے سعودی عرب کی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا اور امریکی فوج پر ان کارروائیوں کا دباؤ کم ہوگا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے دوران برسلز میں نیٹو میں شامل رکن ملکوں کے لیڈروں سے بھی ملاقات کریں گے. ان میں چند رہنما قدرے دباؤ میں ہیں. اس کی وجہ اس دفعہ اشتراک کے ساتھ وابستگی کے بارے میں صدر ٹرمپ کا موقف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس اشتراک کی اب ضرورت نہیں رہی. نیٹو کی تشکیل سر جنگ کے آغاز سے ہوئی تھی اور تب سے امریکہ نے اس میں ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے. سٹیو ہرمن کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سے سنیے.
گزشتہ ماہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے موقف میں تبدیلی کا اظہار کیا تھا. ان کا کہنا تھا میں نے کہا تھا کہ وہ متروک ہو چکا ہے، اب یہ متروک نہیں ہے. اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ نے اس وقت نیٹو ارکان کو فکر مند کر دیا تھا جب انہوں نے عالمی سطح پر قوم پرستی اور امریکہ کو الگ رکھنے کے عزم کا اظہار کیا تھا. تاہم چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ غیر حقیقی موقف تھا. اس بارے میں امریکن یونیورسٹی سے وابستہ جیمس گول جیئر کا کہنا تھا پہلے انہیں درست معلومات فراہم نہیں کی گئی تھیں، لیکن اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ کتنے بہتر انداز میں باخبر ہو چکے ہیں. لیکن کسی ایسے اتحاد کو جو سن 1949 سے امریکہ کی قومی سلامتی سے متعلق پالیسی کا نمایاں ترین حصہ رہا ہو، یوں چھوڑ دینا خاصا مشکل ہے. صدر ٹرمپ کے چوٹی کے مشیر کہتے ہیں کہ صدر یہی پیغام لے کر برسلز جا رہے ہیں. اس بارے میں قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر کہتے ہیں
President Trump understands that America first does not mean America alone. To the contrary, prioritizing
صدر ٹرمپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے امریکہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ امریکہ اکیلا ہو جائے. اس کے برعکس امریکی مفادات کو ترجیح دینے کا مطلب اتحادوں اور اشتراکوں کو مضبوط بنانا ہے، جس سے ہمارے اثر و رسوخ میں اضافہ اور امریکی عوام کی سلامتی کو بہتر بنایا جا سکے. تاہم صدر ٹرمپ ایک بات بااصرار کہہ رہے ہیں کہ نیٹو میں شامل تمام ارکان کو اس اشتراک کا وزن منصفانہ انداز میں بانٹنا ہوگا، اور وہ یوں کہ پہلے سے اتفاق کیے گئے اپنے مجموعی قومی پیداوار کے 2% کو اپنے عسکری بجٹ کا حصہ بنانا ہوگا. نیٹو کے حامیوں کا کہنا ہے کہ روس کا بڑھتا ہوا جارحانہ انداز، انتشار کا شکار مشرق وسطی اور افغانستان اور دیگر جگہوں میں جاری انسداد دہشت گردی کی مہم اس دفاعی اشتراک کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہے، اور انہیں امید ہے کہ نیٹو لیڈر برسلز میں صدر ٹرمپ کو اس بارے میں قائل کر پائیں گے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے کہا ہے کہ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت کی سماعت میں گواہی دینے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ کومی کی گواہی دینے کی خبر اختتام ہفتہ ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب ایک کے بعد ایک حیران کر دینے والی خبریں منظر عام پر گردش کر رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو مشرق وسطی اور یورپ کے 9 روزہ دورے پر ہیں، اگر وہ اس توقع کے ساتھ ملک سے روانہ ہوئے ہیں کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے بعد جو سیاسی افراتفری پیدا ہوئی وہ پیچھے رہ جائے گی۔ تاہم نئی رپورٹ نے مسٹر کومی کو فارغ کرنے میں صدر ٹرمپ کے مقاصد کے متعلق نئے سوالات کو جنم دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے قومی امور پر نامہ نگار جم ملون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
صدر ٹرمپ جمعے کو 9 روزہ دورے پر جب روانہ ہوئے تو ان کو امید تھی کہ سیاسی طوفان ان کا پیچھا نہیں کرے گا جو جیمز کومی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے سبب پیدا ہوا تھا، لیکن ابھی ان کے طیارے ایئر فورس ون کو اڑان بھرے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ مسٹر ٹرمپ نے روس کے عہدیداروں کے ساتھ گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس پر ہونے والی ملاقات میں انہیں بتایا تھا کہ کومی کو فارغ کرنے سے ان کے بقول ان پر موجود بہت بڑا دباؤ ختم ہو گیا ہے۔ اس گفتگو میں صدر نے کومی کو نٹ جاب یعنی لوہے کا چنا قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کا ترجمان شان سپائسر نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ جیمز کومی کے اقدامات تحقیقات کو سیاسی رنگ دے رہے تھے اور روس کے ساتھ رابطوں میں صدر کی اہلیت پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ صدر کو فیڈرل انویسٹیگیشنز میں ایک سخت فضا کا سامنا ہو سکتا ہے جو اس بابت ہیں کہ گزشتہ سال کے انتخابات میں کیا روس صدارتی مہم پر اثر انداز ہوا تھا۔ ان فیڈرل انویسٹیگیشنز کی قیادت خصوصی کونسل رابرٹ مولر کر رہے ہیں جو جیمز کومی سے پہلے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر رہے ہیں۔ مسٹر ٹرمپ ان تحقیقات کو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اقتصادی ایجنڈے پر کام کرتے رہیں۔
I hate to see anything that divides. I'm fine with whatever people want to do, but
میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنا چاہتا جو تقسیم کرتی ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس ملک کو آگے بھی تو لے جانا ہے نا اچھے انداز میں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل روز روزنٹین نے کانگریس کے اراکین کو ان تحقیقات سے متعلق بریفنگ دی ہے اور ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گرام کا کہنا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ توجہ کہیں اور مرتکز ہو رہی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ اس سے پہلے تک یہ تحقیقات انٹیلیجنس سے متعلق نظر آتی تھیں، اب لگتا ہے کہ یہ کسی جرم سے متعلق تحقیقات ہو رہی ہوں۔ قانونی امور کے تجزیہ کار پال سکیف برمن کہتے ہیں کہ مولر کی بطور اسپیشل کونسل تقرری تحقیقات کے اہم ہونے اور ان میں تیزی آنے کا اظہار ہے۔
مولر has a sterling reputation for honesty and integrity and he's
ان کے الفاظ ہیں کہ مولر ایمانداری اور رسول پسندی میں شہرہ رکھتے ہیں۔ وہ وائٹ ہاؤس کے زیر اثر نہیں ہوں گے اور وہ لازمی طور پر آزادانہ انداز میں طویل عرصے تک کام کریں گے۔ روس سے متعلق تحقیقات صدر ٹرمپ اور کانگریس میں ان کے اتحادیوں کے لیے سخت پریشانی کا سبب ہیں۔ صدر کا خیال ہے کہ اس سے ان کا قومی امور سے متعلق ایجنڈا متاثر ہو رہا ہے۔ صدر کو امید ہے کہ اب توجہ ان کی خارجہ پالیسی پر ہوگی، لیکن جب وہ واپس وطن پہنچیں گے تو روس سے متعلق تحقیقات میں تیزی ان کی منتظر ہوگی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی روزنامے واشنگٹن پوسٹ نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی تنظیم اور روس کے درمیان ممکنہ تعلقات کے بارے میں ایف بی آئی کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں موجودہ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ سینئر عہدیدار اس کیس میں کلیدی توجہ اور دلچسپی کے حامل فرد کے طور پر سامنے آئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ اعلیٰ عہدیدار صدر کے بہت قریب بتائے جاتے ہیں۔ اس رپورٹ کے لیے ان لوگوں کا حوالہ دیا گیا جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں۔ اس اعلیٰ عہدیدار کی مزید شناخت نہیں دی گئی، لیکن روزنامہ پوسٹ کا کہنا ہے کہ توقع ہے آنے والے ہفتوں میں ایف بی آئی کی چھان بین اور تحقیق میں شدت آ جائے گی۔ تحقیق کرنے والے ایف بی آئی ایجنٹوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ گزشتہ سال انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے ان باثر افراد میں بدستور دلچسپی رکھتے ہیں جنہوں نے یا تو نئی انتظامیہ میں شرکت نہیں کی یا پہلے ہی انتظامیہ سے الگ ہو چکے۔ ان میں انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال منافورٹ اور قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ وہ اس اختتام ہفتہ صدر کی حیثیت سے اپنا پہلا بیرونی ملک دورہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دورہ امریکی عوام کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ صدر نے کہا کہ وہ اپنے اس دورے کے دوران متعدد ملکوں کے لیڈروں سے ملاقات میں پرانی دوستیوں کو تقویت دیں گے، نئی ساجیداریاں بنائیں گے اور دہشت گردی کے خلاف مہذب دنیا کو متحد کریں گے، اور اسی اتحاد کے پس منظر میں وہ دنیا کے 3 عظیم مذاہب سے تعلق رکھنے والے ملکوں کا دورہ کریں گے جن میں سعودی عرب، اسرائیل اور ویٹیکن شامل ہیں۔ صدر نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ امن اور خوشحالی کے نئے امکانات کے بارے میں خوش ہیں اور انہیں امید ہے کہ امریکی عوام بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ فلپائن کے لیڈر روڈریگو دوترتے نے کہا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے انہیں جنگ کی دھمکی دی اگر فلپائن جنوبی بحیرہ چین کے متنازع حصے میں تیل کی تلاش کا کام شروع کرے. صدر دوترتے نے منیلا میں بتایا کہ شی نے انہیں ایک ٹھوس لیکن دوستانہ انتباہ کیا جب 5 روز قبل ان کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی. فلپائن کے صدر نے کہا کہ انہوں نے شی کو بتایا تھا کہ ان کا ملک بین الاقوامی فیصلے کے اطلاع کے ساتھ جنوبی بحیرہ چین کے اس حصے میں تیل کی تلاش کا خواہاں ہے جس پر بیجنگ اپنا دعویٰ کرتا ہے. سیاسی مبصر کہتے ہیں کہ چین کے دارالحکومت میں دوترتے کی بلا تکلف گفتگو چین کو مشتعل کر سکتی ہے. دونوں فریقوں نے کہا کہ وہ ان تنازعات کو باہمی طور پر قابل قبول انداز میں حل کرنے پر راضی ہو گئے جو اختلاف کا باعث ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم سامعین, میں ہوں خالد حمید ایک ادبی پروگرام کے ساتھ. پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم آپ کو مختلف شاعروں کا کلام سنوا رہے ہیں جنہوں نے یہاں ورجینیا میں ہونے والے ایک مشاعرے میں شرکت کی. آج کے ہمارے شاعر ہیں جناب یونس شرر جو نیو یارک سے تشریف لائے تھے. معروف بزرگ شاعر ہیں جنہوں نے کراچی یونیورسٹی سے اپنے شعر و ادب کا آغاز کیا. آپ کا شمار یہاں سینئر شعرا میں ہوتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں ان کا کلام. جناب یونس شرر.
زمین کو میں اپنی آپیت کوشی کی خاطر ساری دنیا کی زمین کو اوڑھ لیتا ہوں ستم کش آسمان کو. میری بستی میں کیسے لوگ آتے ہیں یہ راتوں کو نظر آتے نہیں چہرے نہ قدموں کے نشان. نظر آتے نہیں چہرے نہ قدموں کے نشان مجھ کو اور یہ آنکھیں زخم بنتی جا رہی ہیں میرے چہرے پر. یہ آنکھیں زخم بنتی جا رہی ہیں میرے چہرے پر جدھر دیکھو دکھاتی ہیں دلیرہ جسم دام. یہ آنکھیں زخم بنتی جا رہی ہیں میرے چہرے پر جدھر دیکھو دکھاتی ہیں دریدہ جسم و جام کو اور ستارہ ساز آنکھوں سے کہیں جگنو ٹپکتے ہیں. ستارہ ساز آنکھوں سے کہیں جگنو ٹپکتے ہیں اور یہ راتیں پھر سناتی ہیں کسی کی داستان. یہ راتیں پھر سناتی ہیں کسی کی داستان مجھ کو اور گھروں میں شام ہوتے ہی اداسی پھیل جاتی ہے. گھروں میں شام ہوتے ہی اداسی پھیل جاتی ہے. عجب منظر دکھاتے ہیں دری کے کھڑکیاں. عجب منظر دکھاتے ہیں دری کے کھڑکیاں مجھ کو اور یہ میرے خیمے میں شب بھر رقص ہوتا ہے قریضوں کا مگر چلمن سے آتی ہے کسی کی سسکیاں. میرے خیمے میں شب بھر رقص ہوتا ہے قریضوں کا مگر چلمن سے آتی ہے کسی کی سسکیاں مجھ کو اور جہاں مسجد کے سائے میں حوث کی خواب گاہے ہوں. سوچنے والی بات ہے خبریں آپ سے پڑھتے ہیں. جہاں مسجد کے سائے میں حوث کی خواب گاہے ہو یہ کس جانب بلاتی ہے مؤذن کی اذان. جہاں مسجد کے سائے میں حوث کی خواب گاہے ہو یہ کس جانب بلاتی ہے مؤذن کی اذان مجھ کو. اور میرا کردار ایک درویش کا تھا اس کہانی میں. سیاسی مصلحت پیشہ اٹھا رہا ہے کہاں مجھ کو. سیاسی مصلحت پیشہ اٹھا رہا ہے کہاں مجھ کو اور ہوائیں دب بجاتی ہیں کہ شب کی عمر تھوڑی ہے. ہوائیں دب بجاتی ہیں کہ شب کی عمر تھوڑی ہے. نوید صبح لایا ہے یہ حق سے بے قرار مجھ کو اور سرے باری کبھی جب چاند شاخوں سے الجھتا ہے. سرے باری کبھی جب چاند شاخوں سے الجھتا ہے جکڑ لیتی ہے اس کے بام کی رانائیاں مجھ کو. جکڑ لیتی ہے اس کے بام کی رانائیاں مجھ کو اور اسے سنیے میں اپنے اس قبیلے میں اکیلا ایسا شاعر ہوں. میں اپنے اس قبیلے میں اکیلا ایسا شاعر ہوں جہاں حالات نے بخشی نئی طرز فہم.
نیو یارک سے آئے ممتاز شاعر جناب یونس شرر اپنا کلام سنا رہے تھے. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں واشنگٹن میں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف عرب اسلامک امریکہ سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں. پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق اتوار کو شروع ہونے والی اس کانفرنس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت 54 رہنما شریک ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی عرب کے فرمان روا شاہ عبد سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب کی فوجی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے قریب 110 ارب ڈالر کے سمجھوتوں پر دستخط کر دیے ہیں. وائٹ ہاؤس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دفاعی ساز و سامان اور سروسز کا یہ پیکج سعودی عرب اور خلیجی خطے کی طویل المدت سلامتی کی ضروریات کا تحفظ کرتا ہے, جس کے ساتھ ساتھ خطے بھر میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے لیے سعودی عرب کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور امریکی فوج پر ان کارروائیوں کا دباؤ کم ہو جائے گا. سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکہ کے صدر کو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازا ہے. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی شاہی عدالت میں ہونے والی ایک ملاقات کے دوران یہ اعزاز دیا گیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ بطور امریکی صدر اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں ہفتے کے روز سعودی عرب پہنچ گئے ہیں. وہ اسرائیل اور ویٹیکن بھی جائیں گے. پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ عالمی عدالت کلبھوشن جادھو کی سزا منسوخ نہیں کر سکتی. ہفتے کے روز اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف مضبوط ہے اور ہم اپنا کیس پوری تیاری سے لڑیں گے. پاکستان کے وفاقی اداروں کی جانب سے سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف تنقیدی مہم میں ملوث افراد کی پکڑ دھڑک پر دگڑ پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سڑکوں پر آنے کی دھمکی دی. گرفتار کیے جانے والے زیادہ تر افراد کا تعلق ان کی پارٹی سے ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستانی حکومت کی طرف سے سماجی میڈیا پر اظہار رائے پر بے جا پابندیوں اور خوف و ہراس کی فضا پر انسانی حقوق کے غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن نے جمعے کی شب جاری کردہ بیان میں حکومتی نمائندوں کی طرف سے ایسے بیانات کو بھی تشویشناک قرار دیا ہے کہ سماجی میڈیا پر مسلح افواج کے خلاف ہتک کے کسی بھی گمان کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی. واضح رہے کہ گزشتہ اختتام ہفتہ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی طرف سے ایک غیر معمولی بیان سامنے آیا تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ فوج سے متعلق سوشل میڈیا پر بلا جواز تنقید ناقابل برداشت ہے, اور انہوں نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو ایسے افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا حکم دیا تھا. اس کے بعد سے حکام نے ملک میں سماجی میڈیا پر سرگرم متعدد کارکنوں کو گرفتار کر کے ان کے کمپیوٹرز اور موبائل فونز کو قبضے میں لے لیا ہے. اطلاعات کے مطابق حراست میں لیے گئے زیادہ تر افراد کا تعلق حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت تحریک انصاف سے ہے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے متنبہ کیا ہے کہ اگر حکومت نے سماجی میڈیا پر سرگرم ان کی جماعت کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کی تو تحریک انصاف حکومت کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کرے گی. ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ آزادی اظہار کو روکنا جمہوری قدروں کے خلاف ہے.
سوشل میڈیا پہ جو کمنٹس آ رہے ہیں اس سے پریشان ہے حکومت بھی اور ہماری فورسز بھی. اس کو روکنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کو ایسا قانون بنا دیا جائے کہ یہ سلسلہ رک جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے لوگوں کا, اس کے خلاف ہوگا. ایسا کوئی بھی قانون جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے.
پاکستان میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا صارفین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی تنظیم بائٹس فار آل سے وابستہ ہارون بلوچ کا کہنا ہے کہ ملک میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے مختلف معاملات پر آواز بلند کرنے والوں کے لیے جگہ سکڑتی جا رہی ہے.
بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ مزید گمبھیر ہوگی, جبکہ پاکستان نے بہت سارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کر رکھے ہیں جن کو پاکستان کو پورا کرنا لازمی ہے.
ہیومن رائٹس کمیشن نے رواں ہفتے پارلیمان میں جمع کروائے گئے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ تقریباً 900 افراد کے خلاف مقدمات درج کر چکا ہے. پاکستانی حکومت کے عہدیداروں کا موقف ہے کہ حکومت آزادی اظہار پر کسی طرح کی قدغن عائد نہیں کرنا چاہتی ہے، اور عہدیداروں کے بقول میڈیا ملک میں ماضی کی نسبت کہیں زیادہ آزاد ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار کی آڑ میں قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عالمی شہرت یافتہ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے کہا ہے کہ ان کی این جی او پاکستان میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کام کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار لاہور میں داتا دربار پر حاضری کے دوران وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کیا۔ مزید تفصیلات لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں۔
پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے حضرت علی حجویری المعروف داتا دربار حاضری دی اور پاکستان کے امن کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی اہلیہ اور بختاور بھٹو کی دوستی ہے۔ اپنی اہلیہ کے کہنے پر بختاور کو باکسنگ ٹپس دیں۔
میں نے بختاور کے ساتھ بات کی پہلے، ٹریننگ کیسے کرتی ہے، باکسنگ اچھی کرتی ہے، سو اس کو اتنا ایڈوائس نہیں چاہیے تھا۔
عامر خان نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ سے امن بڑھتا ہے، جس کی تازہ مثال پاکستان میں پرو ریسلنگ کا ہونا ہے۔ باکسر عامر خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ مستقبل میں پاکستانیوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی کا کام کریں گے۔
پانی کے بارے ہم تر پاکر میں 50-60 ویلز ابھی بنائیں ادھر، اور انشاءاللہ اور بنائیں گے ہم پاکستان میں، اور ابھی ہم اناؤنس کریں گے سوہاوا میں ہم بنائیں گے، ہم سب عامر خان فاؤنڈیشن، عامر خان ٹرسٹ بنائے گا۔
عامر خان نے کہا کہ داتا دربار آ کر انہیں سکون ملتا ہے اور وہ اپنی ہر فائٹ سے پہلے یہاں حاضری دیتے ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
افغانستان کے مشرقی صوبے لوگر میں سڑک کے کنارے نصب بم پھٹنے سے کم از کم 11 شہری ہلاک ہو گئے۔ ہلاک شدگان میں 5 خواتین اور 5 بچے شامل ہیں۔ صوبائی گورنر کے دفتر کے مطابق جمعے کی شام شادی کی ایک دعوت سے واپسی پر انہیں یہ حادثہ پیش آیا، جب محمد آغا ضلع میں ان کی گاڑی دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلے سے جا ٹکرائی۔ افغانستان میں خواتین کا پہلا ٹیلی ویژن چینل اپنی نشریات شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں زندگی کے ہر شعبے پر مرد چھائے ہیں، اپنی نوعیت کا یہ واحد ٹیلی ویژن اسٹیشن خوشگوار اضافہ ہے۔ خواتین کے لیے ٹیلی ویژن کا آغاز اس جانب اشارہ ہے کہ روزانہ رونما ہونے والے تشدد کے واقعات کے باوجود افغان معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے، اگرچہ اس کی رفتار سست ہے۔ ایران کے موجودہ صدر حسن روحانی انتخابات میں کامیابی کے بعد دوسری مدت کے لیے ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ روحانی کو 57%، جب ان کے مد مقابل ابراہیم رئیسی کو 38% ووٹ ملے ہیں۔ جمعے کو ہونے والے عام انتخابات میں لوگوں کی کثیر تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اور الیکشن حکام کو متعدد بار پولنگ کے وقت میں اضافہ کرنا پڑا کیونکہ بعض پولنگ اسٹیشنوں کے باہر ووٹ ڈالنے والوں کی لمبی قطاریں موجود تھیں۔ جمعے کو ہونے والے انتخابات کو روحانی کی اعتدال پسند سیاسی پالیسیوں کے لیے ایک ریفرنڈم کے طور پر بھی دیکھا جا رہا تھا۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کا مندوب نے ملک کے جنوب میں واقع ایک فضائی اڈے پر ہونے والے ملیشیا کے مشتبہ حملے کی مذمت کی، جس میں اطلاعات کے مطابق کم از کم 60 فوجی اور عام شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق اس میں کم از کم 141 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ملک کے مشرق میں قائم حکومت کی حامی فوج نے اس حملے کے جواب میں سخت کارروائی کے عزم کا اظہار کیا ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ طرابلس میں قائم حکومت کی حامی ملیشیا نے کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سعودی عرب کے دورے کے موقع پر امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر دو بڑے انتہا پسند لیڈروں پر دہشت گردی کے حوالے سے تعزیرات عائد کی ہیں۔ ان دونوں کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
سینئر حزب اللہ رہنما ہاشم صفی الدین، جو ایک لبنانی شہری ہیں اور 50 کے پیٹے میں ہیں، اور محمد العساوی کو، جو ایک مصری شہری اور مصر کے جزیرہ نما سینائی میں اسلامک اسٹیٹ کے لیڈر ہیں، عالمی دہشت گردوں کی خصوصی امریکی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی تنظیموں کو، جنہیں دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے، مالی اور دوسری امداد فراہم کی ہے۔ ان تعزیرات کے تحت، جن کا اطلاق اساسوں کے کنٹرول کے دفتر اور محکمہ خارجہ کی جانب سے ہوتا ہے، امریکی کمپنیاں اور امریکی شہری ان دونوں افراد کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی امریکہ میں ان کے اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے، اور دنیا بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ نہایت مطلوبہ شخص بن جائیں گے۔ صفی الدین لبنانی ملیشیا حزب اللہ کے مجلس عاملہ کا ایک کلیدی رکن ہے۔ امریکہ نے اس تنظیم کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے، جس کے ایرانی حکومت سے قریبی روابط ہیں اور وہ شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت میں جنگ کر رہی ہے۔ مجلس عاملہ حزب اللہ کی سیاسی، تنظیمی، سماجی اور تعلیمی سرگرمیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ سعودی عرب بھی صفی الدین کو نشانہ بنانے میں امریکہ کے ساتھ ہے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ صفی الدین کے خلاف کارروائی امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے مضبوط شراکت کاری کی تازہ ترین مثال ہے۔ محمد العساوی جزیرہ نما سینائی میں اگست 2016 سے اسلامک اسٹیٹ سے خصوصی طور پر منسلک رہا ہے۔ وہ مصر کی جیل میں تھا اور 2011 میں مصر میں بے چینی کے دوران فرار ہو گیا تھا۔ سینائی میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند علاقے میں مصری سیکورٹی فورسز اور مقامی کوپٹک عیسائیوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے کہا ہے کہ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی نے 2016 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی سماعت میں گواہی دینے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ کمیٹی کے سربراہان نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ کومی 29 مئی کے بعد پینل کے سامنے پیش ہوں گے۔ کمیٹی کے ریپبلکن سربراہ سینیٹر ریچرڈ بر کا کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ کومی امریکی عوام کے ان واقعات کی بھی وضاحت کریں گے جو حالیہ دنوں میں وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہوتے رہے۔ کمیٹی میں اعلی ترین ڈیموکریٹ عہدیدار سینیٹر مارک وارنر نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ سابق ڈائریکٹر کومی کا بیان ان کی اچانک برطرفی کے بعد پیدا ہونے والے سوالات کا جواب ڈھونڈنے میں معاون ہوگا۔ کومی کی گواہی دینے کی خبر اختتام میں ہفتہ ایک ایسے وقت پر سامنے آئی جب ایک کے بعد ایک حیران کر دینے والی خبریں منظر عام پر گردش کر رہی تھیں۔ امریکی روزنامے واشنگٹن پوسٹ نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی تنظیم اور روس کے درمیان ممکنہ تعلقات کے بارے میں ایف بی آئی کی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں موجود انتظامیہ کے ایک اعلی سینئر عہدیدار اس کیس میں کلیدی توجہ اور دلچسپی کے حامل فرد کے طور پر سامنے آئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ اعلی عہدیدار صدر کے بہت قریب بتائے جاتے ہیں۔ اس رپورٹ کے لیے ان لوگوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں۔ اس اعلی عہدیدار کی مزید شناخت نہیں دی گئی، لیکن روزنامہ پوسٹ نے کہا کہ توقع ہے آنے والے دنوں میں اب ایف بی آئی کی چھان بین اور تحقیق میں شدت آ جائے گی۔ تحقیق کرنے والے ایف بی آئی ایجنٹوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ گزشتہ سال انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے ان باثر افراد میں بدستور دلچسپی رکھتے ہیں جنہوں نے یا تو نئی انتظامیہ میں شرکت نہیں کی یا پہلے ہی سے انتظامیہ سے الگ ہوئے۔ ان میں انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال منافورٹ اور قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا ہے کہ اس اختتام ہفتہ وہ صدر کی حیثیت سے اپنا پہلا بیرون ملک دورہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دورہ امریکی عوام کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ صدر نے کہا کہ وہ اپنے اس دورے کے دوران متعدد ملکوں کے لیڈروں سے ملاقات میں پرانی دوستیوں کو تقویت دیں گے، نئی ساجداریاں بنائیں گے اور دہشت گردی کے خلاف مہذب دنیا کو متحد کریں گے، اور اسی اتحاد کے پس منظر میں وہ دنیا کے تین عظیم مذاہب سے تعلق رکھنے والے ملکوں کا دورہ کریں گے۔ سعودی عرب، اسرائیل اور ویٹیکن ملکوں میں شامل ہیں۔ صدر نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ امن اور خوشحالی کے نئے امکانات کے بارے میں خوش ہیں اور انہیں امید ہے کہ امریکی عوام بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ فلپائن کے صدر روڈریگو دوتارتے نے کہا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے انہیں جھنگ کی دھمکی دی اگر فلپائن جنوبی بحیرہ چین کے متنازع حصے میں تیل کی تلاش کا کام شروع کرے گا۔ صدر دوتارتے نے منیلا میں بتایا کہ شی نے انہیں ایک ٹھوس لیکن دوستانہ انتباہ کیا جب 5 روز پہلے ان کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی۔ فلپائن کے صدر نے کہا کہ انہوں نے شی کو بتایا تھا کہ ان کا ملک بین الاقوامی فیصلے کی اطلاع کے ساتھ جنوبی بحیرہ چین کے اس حصے میں تیل کی تلاش کا خواہاں ہے جس پر بیجنگ اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ سیاسی مبصر کہتے ہیں کہ چین کے دارالحکومت میں دوتارتے کی بلا تکلف گفتگو چین کو مشتعل کر سکتی ہے۔ دونوں فریقوں نے کہا ہے کہ وہ ان تنازعات کو باہمی طور پر قابل قبول انداز میں حل کرنے پر راضی ہیں جو اختلافات کا باعث ہیں۔ معیشت میں برسوں کے جمود اور اونچی سطح کی بے روزگاری کے بعد یورپی ملک بظاہر بہتری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ مشترکہ کرنسی رکھنے والے بلاک کی شرح نمو میں اضافہ ہو رہا ہے کہ حتیٰ کہ اس اضافے کی شرح امریکہ اور برطانیہ سے بھی زیادہ ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے لیے خصوصی نمائندے رجویل کی رپورٹ ہینری رجویل کی رپورٹ کے مطابق یورپی سیاستدان امید رکھتے ہیں جیسا کہ اقتصادی نشو و نما یورپی یونین کے مخالف اس بار کو لکھوا دے گی جس پر برطانیہ کے لوگوں کو یورپی یونین سے اخراج کے حق میں ووٹ دینے پر مجبور کیا تھا. تفصیلات اسد حسن کی زبانیں سنیے.
پیرس میں بہار آئی ہے, فرانس میں نئے صدر, جبکہ یورپ میں معاشی بحالی کے آثار زیادہ مضبوطی کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں. کئی برسوں کے بعد 2017 کی پہلی سہ ماہی میں یورو زون میں 1.7% معاشی نمو نظر آیا ہے. بلاک کی تجارت کا سرپلس مارچ میں 2 گنا ہوا ہے اور بے روزگاری کی شرح کم ہو رہی ہے. لورینزو کوڈاگنو ایل سی میکرو سے منسلک ہیں.
فار اے چینج یورپ از لیڈنگ this upswing. And it's partly because of,
ان کے الفاظ ہیں کہ تبدیلی کی اس لہر کی قیادت یورپ کر رہا ہے اور جزوی طور پر اس کی وجہ یورپ اور چین کے درمیان روابط ہیں اور چین سے طلب بھی ہے, لیکن بیک وقت کچھ مقامی عوامل بھی ہیں جو بہت مثبت ہیں, جیسے مقامی طلب میں اضافہ, خاص طور پر خرچ میں. لہذا بحالی ماضی کی نسبت کافی حد تک پائیدار ہے. سال 2008 کے معاشی بحران میں جن کئی ایک معیشتوں کو نقصان پہنچا تھا ان میں سے کافی واپس بحال ہو رہی ہیں. سینیگال میں 2.8% نمو دیکھنے میں آ رہی ہے جو گزشتہ کئی برسوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. اسپین اس کے بعد بحالی کے عمل میں دوسرے نمبر پر ہے. جان سپرنگ فورڈ سینٹر فار یوروپین ریفارم سے وابستہ ہیں.
We're seeing a cyclical recovery because we finally had the European.
ان کے الفاظ ہیں, ہم یہ بحالی اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم بالآخر یورپین سینٹرل بینک کو فعال دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ عام طور پر سینٹرل بینک کام کرتے ہیں, اب یہ اسی طرح سے کام کر رہا ہے اور اس کے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں. یہ تھے جان سپرنگ. لیکن سب خبریں اچھی نہیں ہیں. بے روزگاری کی شرح اب بھی 9.5% پر کھڑی ہے, لیکن بحران کے دنوں کی نسبت بہرحال یہ کم سطح پر ہے. اٹلی کی معیشت اب بھی سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس کی سالانہ شرح نمو محض 0.8% ہے. یونان دوبارہ معاشی بحران کا شکار ہے. ہڑتالوں نے اس ہفتے ٹرانسپورٹ نظام کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے, اور یہ ہڑتالیں ایسے میں ہو رہی ہیں جب حکومت یورپی یونین کی جانب سے بحالی کے لیے ملنے والے امدادی پیکج کے لیے بینیفٹس میں کٹوتیوں کا ارادہ رکھتی ہے. یورپ کے وزرائے خزانہ کا اس بارے میں فیصلہ پیر کو متوقع ہے. ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ یورو زونز کو نقصان پہنچانے والے ڈھانچہ جاتی مسائل اب بھی اپنی جگہ موجود ہیں.
The Eurozone cannot survive without additional major reforms.
لورینزو کے الفاظ ہیں کہ یورو زون مزید اصلاحات کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا, جس کا مطلب ہے کہ مزید پیوستگی درکار ہوگی, معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اس سال 8 اگست کو کینیا میں عام انتخابات ہوں گے. کینیا کے عوام صدر, ان کے نائب, پارلیمان کے ارکان اور کاؤنٹی کے گورنروں اور اسمبلی کے نمائندوں کا انتخاب کریں گے. کینیا میں اس سے پہلے انتخابات میں, خاص کر 2007 کے صدارتی انتخاب میں, تشدد اور تکنیکی مسائل کا سامنا رہا ہے. اس حوالے سے پورے کینیا میں اس سے واسطہ رکھنے والے لوگ, جن میں بین الاقوامی شراکت کار شامل ہیں, اس بات کا خدشہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ صورتحال جاری رہ سکتی ہے. ان کی کوشش ہے کہ 8 اگست کے انتخابات کو آزادانہ, منصفانہ, معتبر اور جتنا بھی ممکن ہو سکے پرامن بنایا جائے. اگست کے انتخابات کی تیاری میں کینیا میں قومی پیمانے پر پہلے پرائمری انتخابات 13-30 اپریل کے درمیان منعقد ہوئے, جن کا اہتمام خود سیاسی جماعتوں نے کیا تھا. بڑی تعداد میں ووٹروں نے شرکت کی اور کاؤنٹی اور پارلیمانی پوزیشنز کے لیے سینکڑوں امیدواروں کا چناؤ کیا گیا. تاہم پارٹی کے ووٹنگ کے سامان صحیح پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچانے میں تاخیر بھی ہوئی. پہلے ہی سے نشان لگائے گئے بیلٹ پیپرز کے الزامات بھی سامنے آئے, جبکہ کچھ ووٹروں کے نام بھی پارٹی رجسٹر سے غائب کر دیے گئے تھے. کینیا کی قومی پولیس سروس نے اعلان کیا کہ پرائمری انتخابات میں تشدد کے نتیجے میں 2 ہلاکتیں بھی ہوئیں. 3 مئی کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں 21 سفارت خانوں اور قونصلیٹ کے سربراہوں نے, جن میں کینیا میں امریکہ کے سفیر رابرٹ کوڈیک شامل ہیں, کینیا کے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ امن کا ساتھ دیں اور تشدد کو رد کر دیں. انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ سیاسی طور پر غیر جانبدار رہیں اور تمام ووٹروں، سرگرم کارکنوں اور تمام امیدواروں کا پوری طرح اور بلا امتیاز تحفظ کریں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کینیا کے دوست کی حیثیت سے ہم کینیا کے بہت سے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے سیاسی پارٹیوں کی حالیہ پرائمریز میں پرامن طور پر حصہ لیا، انہوں نے ووٹ ڈالے اور اس عمل کی ساکھ کے لیے حمایت کا مظاہرہ کیا۔ ہم بڑی تعداد میں خواتین اور نوجوان امیدواروں اور ووٹروں کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں کینیا کے عوام یکجا ہو کر اپنے آئینی حقوق کے استعمال کے لیے آگے آئے اور جمہوریت کی ہمنوائی کی۔ ساتھ ہی تمام طبقے سے تعلق رکھنے والے کینیا کے باشندوں نے بجا طور پر شدید انتظامی چیلنجوں اور بے قاعدگیوں پر، جن سے رائے شماری متاثر ہوئی، بددلی کا اظہار کیا۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات اس عمل کے دوران تشدد کے ناقابل قبول واقعات اور ڈرانے دھمکانے کی کارروائیاں تھیں۔ اب جبکہ کینیا 8 اگست کے انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے، پرائمری انتخابات سے آزادانہ، منصفانہ، معتبر اور پرامن عام انتخابات کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ ہم شہریوں پر زور دیں گے کہ وہ 8 اگست کو اپنے پسند کے رہنماؤں کا انتخاب کریں۔ ہماری کوئی پسندیدہ پارٹی یا امیدوار نہیں ہے، یہ فیصلہ صرف کینیا کے لوگوں کو کرنا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں امریکہ میں سائنسدانوں نے ایک ہیلی کاپٹر نما کار تیار کی ہے جسے آپ اپنی نجی ملکیت میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ اسے ہوا میں بھی اڑا سکتے ہیں اور اسے پانیوں پر چلا سکتے ہیں، لیکن ہاں، آپ اسے سڑک پر استعمال نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پر تو یہ ایک پورا طیارہ ہے، اور جب یہ ہوا میں پہنچتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ایک بڑا ڈرون پرواز کر رہا ہے۔ اسے کٹی ہاک فلائر کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا نجی ہیلی کاپٹر نما جہاز ہے جو بری اور بحری سفر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے گوگل کے لیری پیج نے فنڈ فراہم کیے ہیں۔ اس کا وزن تقریباً 100 کلو گرام ہے، اس کے 8 پر ہیں، اور اترنے کے لیے اس کے 2 لمبے تختے ہیں جو پانی پر تیر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 8 پروں کی وجہ سے اسے ملٹی کاپٹر کا نام دیا گیا ہے۔ کٹی ہاک کو بنانے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے اس چھوٹے سے طیارے کو تجربے سے گزارا گیا ہے اور یہ محفوظ ہے، اور امریکہ میں اس کی پرواز قانونی ہے۔ تاہم اسے امریکی ایویشن انتظامیہ کے مخصوص قواعد کے تحت غیر منجمد پانیوں کے اوپر چلایا جا سکتا ہے۔ اسے چلانے والے پائلٹ کے سامنے ایک ٹچ اسکرین اور 2 کنٹرول سٹکیں ہوتی ہیں۔ اسے پانی کی سطح سے زیادہ 4.5 میٹر کی بلندی پر 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلایا جا سکتا ہے۔ اسے بنانے والوں کا کہنا ہے کہ کٹی ہاک کو چلانے کے لیے پائلٹ کے پاس لائسنس ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ کہ ایک عام آدمی اسے منٹوں میں چلانا سیکھ سکتا ہے۔ تاہم کٹی ہاک ابھی تک تجرباتی مرحلے میں ہے، اور اس کو حتمی شکل دینے کے بعد اس سال کے اواخر میں اسے منڈی میں لایا جائے گا۔ ابھی تک اس کی قیمت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
سامعین، پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دریائے مسیسیپی کے کنارے دیہی آبادی پر مشتمل ٹریمپیلو کاؤنٹی میں منگل کی ایک خاموش سی دوپہر میں ایک بزرگ کسان تھرمر ٹونر اور ان کی اہلیہ جینس بونڈاکس لاکر روم ریستوران میں دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے یہ کھانا ایک براؤنی اور دودھ کے دو گلاسوں پر ختم کیا۔ 83 سالہ تھرمن اب کاشتکاری نہیں کرتے۔ اس جوڑے کا کہنا ہے کہ کاشتکاری ان کی ضروریات کے لیے بہت تھی، اور خاص کر گزشتہ 14 برسوں کے دوران جب انہوں نے نامیاتی کاشتکاری کی جانب توجہ مبذول کی جو روایتی کاشتکاری کی نسبت زیادہ منافع بخش تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی آرام دہ تھی، لیکن چند سالوں سے ایک عمومی تنزلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر لوگ کچھ اسی طرح سے بات کرتے ہیں کہ گئے دن اچھے تھے جب لوگوں کے پاس پیسے زیادہ تھے اور خوف کم۔ ایک سطح پر تھرمن اس کا الزام حکومت پر عائد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ انتظامیہ کی توجہ کھلے ہاتھوں رقم دینے پر کچھ زیادہ ہی مرکوز رہی، جس سے غربا کی تو بسر اوقات ہوتی رہی اور امیر مزید امیر ہوتے گئے، لیکن متوسط طبقے کے لوگ پس کر رہ گئے۔ کھیتی باڑی سے ریٹائر ہوئے تھرمن کا کہنا ہے کہ حکومت نے زراعت میں اچھی خاصی سرمایہ کاری کی، لیکن زیادہ تر سرکاری امداد بڑے بڑے فارموں کو فراہم کی گئی۔ ٹریمپیلو کاؤنٹی نے گزشتہ عشرے کے دوران جو کروڑوں ڈالر حاصل کیے تھے، حالیہ برسوں میں ان میں کمی آئی ہے۔ گو کہ اس میں ہمیشہ تسلسل نہیں رہا، پھر بھی اس کاؤنٹی کے متوسط طبقے کی آمدن میں 80 کے عشرے سے اضافہ ہوا ہے۔ اس کے باوجود یا شاید سخت وقتوں کی وجہ سے بونڈاکس ریسٹورنٹ میں ایک برادری پن کا احساس دکھائی دیتا ہے۔ اس کی مالکہ میری ہاؤزر کہتی ہیں کہ یہ قریب رہنے والوں کے لیے مل بیٹھنے کا ایک مقام ہے۔ اس ریستوران میں ووٹر ہمسایہ سرکٹ کورٹ میں پرائمری انتخابات میں رائے دہی کے بعد آئے ہیں تاکہ ملنے ملانے والوں سے گپ شپ ہو سکے۔ ایک سرکاری پروگرام کے تحت اس ریستوران میں 60 سے اوپر کی عمر کے لوگوں کے لیے ہفتے کے دوران دوپہر کا کھانا 3.75 ڈالر کے رعایتی نرخوں پر دستیاب ہے۔ یہاں ایک ریفل ٹکٹ بھی ہے، اور انعام میں خواتین اور مردوں کو ایک پسٹل ملتا ہے۔ مردوں کے لیے 9mm روگر اور خواتین کے لیے گلابی رنگ کا .38 سمتھ اینڈ ویسن کا پستول ہے۔ ریفل میں حاصل ہونے والی رقم عطیہ کی جاتی ہے۔ طویل عرصے سے بندوقیں اور پستولیں امریکہ کی دیہی زندگی کا حصہ رہی ہیں، تاہم یہاں پر سرحدی سلامتی کے بارے میں بات چیت کو شوق سے سنا جاتا ہے۔ گزشتہ سال انتخابی مہم کے دوران ڈیموکریٹ امیدواروں کا نعرہ تھا کہ پل تعمیر کیجئے دیواریں نہیں، جس سے ایک ایسے کھلے رستے کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے کہ کوئی بھی ملک میں داخل ہو کر یہاں کے وسائل استعمال کر سکتا ہے۔ تھرمن کہتے ہیں کہ اس سے انہیں شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ تاہم جیسے جیسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے تارکین وطن کی آمد پر کنٹرول سخت کرتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے اس اقدام کی تلخ حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ کی نوجوان نسلوں نے بہتر پیسے کمانے کے لیے دیہی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا، اور یوں اپنے پیچھے ایک خلا چھوڑ گئیں۔ بغیر دستاویزات کے کام کرنے والوں نے اسی خلا کو پر کیا۔ تھرمن ٹونر کہتے ہیں کہ اگر ان سب کو واپس بھیج دیا گیا تو پھر بہت سے ایسے کاروبار ہیں جو بند ہو جائیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو باقاعدہ ختم کریں، ایک آپ کو خبر سناتے چلیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع 4 صدہ میں ہفتے کی صبح ایک اسکول سمیت مختلف مقامات پر دستی بم کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 14 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق نامعلوم حملہ آوروں نے موصل کرونا نامی علاقے میں پانچ مختلف مقامات پر دستی بموں سے ایک نجی اسکول سمیت مختلف گھروں کو نشانہ بنایا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایڈیٹر مدثرہ منظر تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلروخ، انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ اب شہناز نفیس ہیں پروڈیوسر کی سیٹ پر اور پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں قمر عباس جعفری۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہفتے کا روز ہے اور حالات حاضرہ کا ہمارا پروگرام جہاں رنگ پیش کرتے ہیں قمر عباس جعفری۔ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن۔ بہجت کی آپ سے پھر ملاقات ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔